الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون آمنت بالله صدق الله العظيم. اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا چھنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے اس انسان کو ٹپکی ہوئی بوند بنا دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں، پھر ہم نے اس بوند کو چپکنے والا خون بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کے جمے ہوئے خون کو گوشت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اس گوشت کو ہڈیوں کی شکل میں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس انسان کو ایک نئی مخلوق بنا دیا. تو بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد تم لوگ ضرور بالضرور مرو گے، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک کی آیات ہیں. بسم اللہ. ان آیات میں سے جو سب سے پہلی آیت آج تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالتم من طین، طین کہتے ہیں مٹی کو اور سلالہ کہتے ہیں جوہر کو، نچوڑ کو، خلاصے کو، ست کو. یعنی اگر کوئی چیز ہو اس کو نچوڑا جائے، اس میں سے جو قیمتی اجزاء ہیں وہ نکال لیے جائیں، پھر ان قیمتی اجزاء میں سے جو قیمتی ترین جز ہے وہ نکال لیا جائے، تو جو آخر میں جوہر نکلے گا اس کو کہا جاتا ہے سلالہ. سلہ یا سلو کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے کے. بڑی چیز میں سے آپ نے کچھ چیزیں کھینچیں، پھر ان جو چنی ہوئی چیزیں تھیں ان میں سے کچھ اور کو کھینچا، تو آخر میں جو جوہر اور خلاصہ بنتا ہے اس کو تعبیر کیا گیا ہے سلالہ سے. اور یہ قرآن مجید میں یہ لفظ اور بھی جگہوں میں آیا ہے، سلالۃ من ماء مہین، اور یہاں فرمایا گیا کہ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. اور اسی لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ نے سلالہ کا ترجمہ کیا چنی ہوئی مٹی، یعنی مٹی میں سے چن کر اس سے انسان کو پیدا کیا گیا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے خلاصے کا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، یعنی خالص جو کچھ نکالا جا سکتا تھا وہ خالص نکال کر اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور ہمارے بزرگ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے ست سے، اور ست بھی کہا جاتا ہے یعنی جو نچوڑ کر آخر میں خلاصہ نکالتے ہیں اسے اردو میں کہتے ہیں ست. تو یہ مختلف دیکھیے الفاظ ہیں لیکن سب ایک ہی مفہوم کے اوپر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کوئی کھیل نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر اور بڑی احتیاط سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے، چنی ہوئی مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ جوہر بھی کیا ہے، اور تشریح اس کی دونوں طرح ہو سکتی ہے، اس طریقے سے بھی کہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو روح زمین کی تمام مٹیاں جمع کی گئیں، ان میں سرخ مٹی بھی تھی اور جناب سفید مٹی بھی تھی اور طرح طرح کی، پھر ان سب کا جوہر نکالا گیا اور اس جوہر سے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی لیے ان کی اولاد کے اندر طرح طرح کے رنگ کے جو بنو آدم ہیں اور انسان ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ تو وہ تفسیر ہے کہ جس کا تعلق ہو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب مٹی سے یا مٹی کے جوہر سے پیدا کیا گیا. اور اگر ہر انسان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان جو پرورش پاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کی جو پرورش ہوتی ہے پھر اسے نطفہ، منی وغیرہ، خون، یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں پیدا ہوتی ہیں غذاؤں سے، اور غذا پیدا ہوتی ہے مٹی سے. تو یہی مٹی اس کے جوہر نکال کر ایک درخت لگا ہوا ہے مٹی کے اندر. اگر آپ نیچے کھول کے دیکھیں، اگر آم کا درخت ہے نیچے دیکھیں کہیں آپ کو آم چھپے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، مٹی مٹی ہے. اسی مٹی کا خلاصہ جو ہے وہ جوہر بنا کے اللہ سبحانہ و تعالی ان شاخوں کے ذریعے سے، پتوں کے ذریعے سے اور درخت کے ذریعے سے پھلوں کی شکل میں ظاہر فرما دیتے ہیں، پھر وہ پھل انسان کھاتا ہے. تو انسان در حقیقت مٹی کھا رہا ہے، مگر مٹی کا جوہر اور مٹی کا خلاصہ، اس کی جو لذیذ حصے ہیں وہ کھاتا ہے. یہی مٹی انسان کھاتا رہتا ہے، مٹی ہی سے انسان کو پیدا کیا گیا، پھر اسی مٹی میں جا کر ہمیں اور آپ کو مل جانا ہے. اول بھی مٹی، آخر بھی مٹی، اول بھی فنا، آخر بھی فنا. تو اللہ تعالی نے پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے جوہر سے، یعنی مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے ست سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے انسان کو رکھا ایک بوند بنا کر، ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ جگہ میں. نطفہ کہتے ہیں ٹپکی ہوئی بوند کو، نطفہ کہتے ہیں ٹپکی ہوئی بوند کو. اور قرآن مجید کی ایک اور سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات صاف صاف ارشاد فرمائی ہے کہ ساری منی سے انسان نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس منی کے ایک چھوٹے سے جز سے انسان کو بنایا جاتا ہے. چنانچہ ایک جگہ میں فرمایا گیا الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ ٹپکی ہوئی بوند نہیں ہے اس منی کی جو ڈالی جاتی تھی. اور اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کی منی یا نر کی منی، نر ہو مادہ ہو، تو اس کی منی جو ہے اس کے اندر تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ سیل ہوتے ہیں، ان میں سے 1000 کے قریب جو ہیں وہ رحم مادہ میں جاتے ہیں، پھر ان میں سے صرف ایک سیل جو ہے وہ اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے یا جاندار کی تخلیق ہوتی ہے. میرے بزرگ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ماں سے کوئی 40 سال پہلے شاید بچہ تھا میں, لاہور سے آیا تو حضرت ہمیں لے گئے یہاں قریب کی لیبارٹری ہے جہاں مویشی پالے جاتے ہیں, قریب میں ہے یہاں, تو حضرت مجھے لے گئے تو وہاں ایک صاحب جاننے والے تھے, انہوں نے ایک بوتل کے اندر نر بیل کی مادہ منویہ رکھا ہوا تھا, اس مادہ منویہ کا ایک قطرہ انہوں نے ذرا سی کسی لکڑی کے اوپر لگایا, پھر ایک پتھر کے اوپر رکھا اور پھر اس کے اوپر خردبین رکھی اور کہا کہ اب دیکھیے کہ اس میں کیا نظر آ رہا ہے. ہمارے سامنے انہوں نے ایک قطرہ, قطرے سے بھی چھوٹا, ایک چوڑے سے پتھر کے اوپر ٹپکایا اور ٹپکا کے پھر خردبین میں ہمیں کہا اب دیکھیے کہ اس میں کیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سمندر تھا جس میں طرح طرح کے جانور چل رہے تھے ایک ہی طرح کے. پھر انہوں نے بتایا کہ اس جو اتنے سارے آپ کو جاندار نظر آ رہے ہیں ان سب سے وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوتا ہے اور وہ انتخاب کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں. اس کو قرآن مجید میں وہاں فرمایا گیا کہ الم یکو نطفتا من منی یمنا, کہ ایک قطرے سے, اور یہاں بھی فرمایا گیا کہ ثم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین, پھر ہم نے اس انسان کو ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا دیا محفوظ ٹھکانے میں. قرار کہتے ہیں ایسا ٹھکانہ, ایسی جگہ کہ جہاں آدمی یا وہ چیز آرام سے محفوظ رہ سکے, اور مکین کہتے ہیں محفوظ کو. آپ کہتے ہیں میرا, میں نے تو اپنا ٹھکانہ وہ بنا لیا ہے, ڈاکوؤں کا ٹھکانہ فلاں جگہ ہے, فلاں کا ٹھکانہ, تو ٹھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جا کر وہ بالکل محفوظ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو ٹپکی ہوئی بوند ہے وہ مادہ کے رحم میں اس طریقے سے پہنچا دیتے ہیں کہ وہ مادہ کا جو رحم ہے وہ اس کے لیے محفوظ ترین ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں وہ بچہ پرورش پاتا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, پھر ہم نے اس ٹپکی ہوئی بوند کو بنا دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ, پھر ہم نے اس ٹپکی ہوئی بوند کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ, پھر ہم نے اس ٹپکی ہوئی بوند کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا. علاقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو, لیکن ہر جمے ہوئے خون کو نہیں کہتے. علیقہ یا علقو کے اصل معنی ہوتے ہیں چپک جانے کے. عجیب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, حیرانی ہوتی ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹپکی ہوئی بوند ہے جب وہ مادہ کے رحم میں پہنچتی ہے تو وہاں وہ مادہ کے انڈے سے جا کے ملتی ہے. اب وہاں بھی انڈے بہت سارے تھے, صرف ایک انڈے کا انتخاب ہوتا ہے, یہاں بھی بہت سارے سپرم تھے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے. پھر جب وہ امشاجن نفتلی ہی مخلوط من نطفتن امشاجن, مخلوط ایک نطفے سے وہ بچہ وجود میں آتا ہے اور پھر وہ علاقہ بن کر چپک جاتا ہے رحم مادر سے, اور وہاں سے پھر غذا حاصل کرنا شروع کرتا ہے. وہ ایک خون کی بوند ہوتی ہے, خون کا جمع ہوا ٹکڑا سا ہوتا ہے, جمع ہوا خون ہوتا ہے جو چپک جاتا ہے رحم مادر سے, اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ علاقہ ہے. اور اسی لیے عربی زبان میں علاقہ جونک کو بھی کہتے ہیں, جونک جو جانور کے جسم چپک جاتی ہے اور اس سے خون کھینچتی رہتی ہے. اسی طریقے سے یہ بچہ جو ٹپکی ہوئی بوند تھا, پھر وہ خون کا جمع ہوا خون بنا, اور جمع ہوا خون بن کر وہ رحم مادر میں گیا اور وہاں جا کر چپک گیا, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ماں کے ذریعے سے اس کو غذا دینی شروع کر دی. فخلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ, تو علاقہ جمع ہوا خون جو کہیں جا کر چپک گیا ہو اس کو کہتے ہیں علاقہ. تو وہ علاقہ تھا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مضغہ بنایا. اور جو اس موضوع پر
مسلمان سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی بڑی کتابیں آج کل لکھی جا رہی ہیں اس موضوع پر کہ قرآن مجید نے حیرت انگیز قسم کے الفاظ کا انتخاب کیا ہے. سب سے پہلے نطفہ فرمایا تپکی ہوئی بوند, اور یہ فرمایا کہ علم یکو نطفتن من منی یمنا, کہ اس کا بھی ایک ٹپکی ہوئی بوند ہوتی ہے. پھر بتایا کہ وہ خون جم جاتا ہے اور جمع ہوا خون چپک جاتا ہے رحم مادر میں. پھر آگے قرآن نے یہ کہا کہ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا. مضغہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو, لیکن ہر ٹکڑے کو نہیں کہتے. اصل میں آپ جانتے ہیں عربی کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, مضغہ یمزغو کے معنی ہوتے ہیں چبانے کے, تو مضغہ کہتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کو جس کو چبا لیا گیا ہو. تو چبانے کی وجہ سے اس پہ نشانات پڑ جاتے ہیں, کوئی جگہ اونچی ہو جاتی ہے کوئی جگہ تھوڑی سی نیچی ہو جاتی ہے. چنانچہ ڈاکٹر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب وہ رحم مادر میں جمع ہوا خون گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے گوشت کو دبا دیا گیا ہو, چبا لیا گیا ہو, اور اس کے اندر نشانات ہوتے ہیں. اور وہ سب سے پہلے جو نشان ظاہر ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا ظاہر ہوتا ہے, جیسے دانتوں سے اس کو دبایا گیا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا مثبتا کہ پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما, اور پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا. وہ دیکھنے میں گوشت کا ٹکڑا تھا, وہی گوشت کا ٹکڑا آہستہ آہستہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے, پھر ہڈیاں بنتی چلی جاتی ہیں, اور وہی ساری ہڈیاں اندر بن جاتی ہیں, صرف ہڈیاں ہوتی ہیں اوپر گوشت نہیں ہوتا. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. تبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مراحل ذکر کیے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک منتخب مٹی سے, مٹی کے سطح سے, پھر ہم نے اس کو ٹپکی ہوئی بوند بنا دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں, پھر ہم نے اس ٹپکی ہوئی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا جو رحم مادر میں جا کر چپک گیا, پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو چبائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا, پھر ہم نے اس گوشت کو ہڈیوں کی شکل میں تبدیل کیا, پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اس سب کو ایک نئی مخلوق پیدا کے طور پر پیدا کر دیا. کہاں فخلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں, گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ, تو علقہ جمع ہوا خون جو کہیں جا کر چپک گیا ہو اس کو کہتے ہیں علقہ, تو وہ علقہ تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مضغہ بنایا. اور جو اس موضوع پر مسلمان سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی بڑی کتابیں آج کل لکھی جا رہی ہیں اس موضوع پر کہ قرآن مجید نے حیرت انگیز قسم کے الفاظ کا انتخاب کیا ہے. سب سے پہلے نطفہ فرمایا ٹپکی ہوئی بوند, اور یہ فرمایا کہ علم یکو نطفتن من منی یمنا, کہ اس کا بھی ایک ٹپکی ہوئی بوند ہوتی ہے. پھر بتایا کہ وہ خون جم جاتا ہے اور جمع ہوا خون چپک جاتا ہے رحم مادر میں. پھر آگے قرآن نے یہ کہا کہ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا. مضغہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو, لیکن ہر ٹکڑے کو نہیں کہتے. اصل میں آپ جانتے ہیں عربی کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, مضغہ یمزغو کے معنی ہوتے ہیں چبانے کے, تو مضغہ کہتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کو جس کو چبا لیا گیا ہو. تو چبانے کی وجہ سے اس پہ نشانات پڑ جاتے ہیں, کوئی جگہ اونچی ہو جاتی ہے کوئی جگہ تھوڑی سی نیچی ہو جاتی ہے. چنانچہ ڈاکٹر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب وہ رحم مادر میں جمع ہوا خون گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے گوشت کو دبا دیا گیا ہو, چبا لیا گیا ہو, اور اس کے اندر نشانات ہوتے ہیں. اور وہ سب سے پہلے جو نشان ظاہر ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا ظاہر ہوتا ہے, جیسے دانتوں سے اس کو دبایا گیا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا مثبتا کہ پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما, اور پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا. وہ دیکھنے میں گوشت کا ٹکڑا تھا, وہی گوشت کا ٹکڑا آہستہ آہستہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے, پھر ہڈیاں بنتی چلی جاتی ہیں, اور وہی ساری ہڈیاں اندر بن جاتی ہیں, صرف ہڈیاں ہوتی ہیں, اوپر گوشت نہیں ہوتا. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. تبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مراحل ذکر کیے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک منتخب مٹی سے, مٹی کے سطح سے, پھر ہم نے اس کو ٹپکی ہوئی بوند بنا دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں, پھر ہم نے اس ٹپکی ہوئی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا جو رحم مادر میں جا کر چپک گیا, پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو چبائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا, پھر ہم نے اس گوشت کو ہڈیوں کی شکل میں تبدیل کیا, پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اس سب کو ایک نئی مخلوق پید کے طور پر پیدا کر دیا. کہاں وہ مٹی کا سر تھا, کہاں وہ مٹی, کہاں وہ منی کا قطرہ تھا, کہاں وہ جمع ہوا خون تھا, کہاں وہ گوشت کا لوتھڑا تھا, کہاں وہ ہڈیاں تھیں, پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا گیا, اس گوشت کے اوپر پھر کھال چڑھائے گئے. کہاں وہ مٹی کا سر تھا,
کہاں وہ منی کا قطرہ تھا, کہاں وہ جمع ہوا خون تھا, کہاں وہ گوشت کا لوتھڑا تھا, کہاں وہ ہڈیاں تھیں, پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت پڑایا گیا, اس گوشت کے اوپر پھر کھال چڑھائی گئی, اس میں طرح طرح کی شکلیں بنائی گئیں, اور بنانے کے بعد روح پھونک دی گئی, انسان پیدا ہو گیا. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق کی شکل میں پیدا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو بابرکت ہے وہ اللہ, بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے. حقیقت انسان اس کائنات کی گہرائی میں اگر چلتا چلا جائے تو آنکھیں پھٹتی چلی جاتی ہیں کہ اس چھوٹے سے ایک قطرے کے اندر کتنا بڑا جہان ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی, لیبارٹری میں آپ ایک قطرہ ڈالیں پانی کا یا کسی بھی چیز کا, پھر خوردبین سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جہان ہے اس کے اندر. گہرائی میں چلتے جائیں تو عقل حیران ہوتی ہے, اور اگر آسمان اور زمین کی وسعتوں کو دیکھتے چلے جائیں تو آنکھیں پھٹتی چلی جاتی ہیں, اور بے ساختہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ ہی بڑی باغ برکت والا ہے جو تمام, بڑی برکت والا ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے. اور یہ جو آیت ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, اس کے بارے میں بھی دو عجیب و غریب واقعے امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ہم نے انسان کو چھنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, پھر ہم نے انسان کو ٹپکی ہوئی بوند بنا دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں, پھر ہم نے اس ٹپکی ہوئی بوند کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا, پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا, پھر ہم نے گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنائی, پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا, پھر ہم نے ایک نئی مخلوق کو پیدا کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے ثم انشأناه خلقا آخر, تو وہاں سننے والوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے, تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا کہ تفتبارک اللہ احسن الخالقین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہی کا حصہ ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. تو گویا یہ کرامت تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ ان کے اوپر اس آیت کا چھوٹا سا حصہ منکشف ہو گیا, اور اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے, کشف ہو جاتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کشف ہو گیا اور کرامت ان کی ظاہر ہوئی کہ انہوں نے یہ جو حصہ ہے یہ بے ساختہ اپنی زبان سے نکالا اور پڑھ دیا. اسی کے بالمقابل ایک دوسرا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ایک صاحب تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، عبداللہ ابن ابی سرح، آپ نے ان کو بلایا اور ان کو یہ آیت لکھوانی شروع کی، تو جب آپ یہاں پہنچے ثم انشأناه خلقا آخر، تو بے ساختہ لکھنے والے نے کی زبان سے بھی یہ نکلا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قرآن مجید ہی کا حصہ ہے، یہ بھی لکھنا ہے فتبارک اللہ احسن. وہ خدا کا بندہ اس کرامت سے، وہ کرامت نہیں تھی بلکہ استدراج تھا، استدراج تھا، تو وہ اس سے اتنا گمراہ ہوا کہ جناب اس نے سوچا کہ میرے اوپر بھی وہی نازل ہونے لگی ہے، اور اللہ پناہ میں رکھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد چلا گیا، چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر چند حضرات تھے، چند لوگ تھے جن کے خون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدر قرار دیا تھا کہ جہاں بھی یہ ملے ان کو قتل کر دیا جائے، ان میں ایک عبداللہ ابن ابی سعد ابن ابی سرح بھی تھا، لیکن بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آ گیا اور ان سے معافی مانگی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کا خاتمہ بالخیر ہوا، بلکہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا خاتمہ جو ہے نماز کے اندر ہو، چنانچہ نماز انہوں نے پڑھی اور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا، اسی وقت میں ان کا انتقال ہوا اور اللہ تعالی نے خاتمہ بالخیر فرمایا. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک ہی آیت سے دو متضاد واقع پیش آئے، ایک کرامت ہو گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، اور ایک استدراج ہو گیا عبداللہ ابن ابی سلح کا، اور اس سے وہ قرآن مجید کی آیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ خود اللہ تعالی نے پہلے سپارے میں فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی خارق عادت چیز نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتی ہے، کسی ولی اللہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہو کرامت کہلاتی ہے، کسی فاسق فاجر کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو استدراج کہلاتا ہے. ہر صورت میں وہ فیل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، لیکن اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جو متقی ہو اسے کرامت کہتے ہیں، کسی فاسق فاجر بھنگ پینے والے اور جناب کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں. سب صورتوں میں وہ فعل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، کبھی یہاں ظاہر ہو جاتا ہے کبھی وہاں ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہی ایک آیت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھی ان کے لیے کرامت بن گئی، اور یہی آیت جب عبداللہ ابن ابی سرح نے پڑھی تو ان کے لیے استدراج بن گئی، اور نعوذ باللہ کفر کا اور ارتداد کا ذریعہ بن گئی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں انسان کی پیدائش کے مراحل ذکر فرمائے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے چھنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے اس کو ٹپکی ہوئی بوند بنا دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں، پھر ہم نے ٹپکی ہوئی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر ہم نے گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کو چڑھا دیا، پھر ہم نے ایک نئی مخلوق اس کو نئی مخلوق کے طور پر اس کو پیدا کر دیا. تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے. اور یہاں احسن الخالقین فرمایا گیا کہ پیدا کرنے والے تو بہت ہیں مگر سب سے بہتر پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں خالقین بالمعنی المجازی کہا گیا ہے، ایک خلق حقیقی ہوتا ہے ایک خلق مجازی ہوتا ہے۔ خلق حقیقی کا تو مطلب یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی نمونے کے اور بغیر اسباب کے پیدا کرے، آپ کے پاس کوئی میٹیریل نہیں ہے، کوئی مواد موجود نہیں ہے، کوئی ذہن میں کچھ نہیں ہے اور پھر اس کو پیدا کریں، وہ ہے خلق۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اصل میں خالق ہے، اللہ تعالی ہی پیدا کرنے والے ہیں کہ بغیر اسباب کے وہ چیزوں کو پیدا فرما، کن فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ امرا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، کن فرماتے ہیں، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے حکم سے یا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یا اللہ کے دیے ہوئے اسباب سے کوئی چیز بنائی جائے، اس کو صانع بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھار اس کو خالق بھی کہہ دیا جاتا ہے مجازی طور پر، خالق بھی کہہ دیا جاتا ہے مجازی طور پر۔ اور اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتی بإذن اللہ۔ تو وہاں بھی خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن وہ خلق بالمعنی المجازی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ خالق حقیقی تو صرف ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، باقی جو انسان ہیں جو طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں وہ حقیقت میں خالق نہیں ہیں بلکہ صانع ہیں، بنانے والے ہیں کہ چیزوں کو جوڑ کر توڑ کر نئی شکل دیتے ہیں، تو وہ صانع ہوئے۔ لیکن اس صانع کو کبھی کبھار مجازن خالق بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ مجازن خالق کہنا جائز ہے، گنجائش ہے مجازی طور پر، اسی مجازی طور پر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جمع کا صیغہ اختیار فرمایا اور یہ کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ جتنے پیدا کرنے والے ہیں جو بناتے ہیں چیزوں کو، ان میں حسین ترین بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ بناتا ہے وہ اللہ تعالی کے دی ہوئی قدرت سے بناتا ہے، اللہ تعالی کے دیے ہوئے اسباب سے بناتا ہے، اللہ تعالی کے پیدا کردہ مواد سے بناتا ہے، اور اللہ تعالی ان چیزوں میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو کن کہتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کے یہ مراحل ذکر فرمائے، لیکن پھر آگے دو باتیں اور فرما دی۔ فرمایا ہم نے تمہیں اس طریقے سے پیدا کیا، اس طریقے سے پیدا کیا، اس طریقے سے پیدا کیا، اس طریقے سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم سب مرنے والے ہو، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور بالضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو انسان کی ابتدا گندے پانی سے ہے، اسی گندے پانی کو طرح طرح کے مراحل سے گزار کر اللہ سبحانہ و تعالی ایک خوبصورت بچے اور خوبصورت انسان کی شکل میں بنا دیتے ہیں۔ وہ انسان، خوبصورت انسان، پھرتا رہتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے، طاقت کے نشے میں، خوبصورتی کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں نہ جانے کہاں کہاں بہکنے لگتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے دوبارہ مٹی میں جانا ہے۔ ایک نوجوان تھا، چلا جا رہا تھا اور بڑی کچھ شرارتیں بھی کر رہا تھا، تو کچھ بزرگ نے اس کو، ایک بزرگ تھے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نوجوان نے کہا جانتے نہیں تم کون ہوں میں، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ بزرگ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، تم ایک گندے پانی کا قطرہ تھے کہ تمہارے ابا جی کے جسم پہ کپڑوں پہ اگر لگ جاتا تھا تو اس کو دھویا جاتا تھا، اور اس وقت میں تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے جسم کے اندر کلو ڈیڑھ کلو پخانہ بھرا ہوا ہے، اور آئندہ جو ہے تم مٹی میں جا کر مٹی میں ملنے والے ہو۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بڑا خوبصورت بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھال بھی اچھی ہے، چہرے کے نقش و نگار بھی اچھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن یہ جتنی کھال ہے اس کے نیچے سارا گند ہی گند ہے، یا پیپ ہے یا خون ہے یا جناب پیٹ کے اندر پخانہ ہے، مسانے کے اندر پیشاب ہے، ساری کی ساری گندی چیزیں بھری ہوئی ہیں اندر اندر، سارا کا سارا گند ہی گند ہے، اوپر ایک خوبصورت سی کھال اللہ تعالیٰ نے چڑھا دی ہے، اسی کھال کے اوپر لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کھال کے نیچے تو سارا کا سارا گند ہی گند ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ بھی گندے پانی سے ہے، اور پورا انسان اگر اپنا جائزہ لے اندر بھی اس کو گند ہی گند بھرا ہوا نظر آئے گا، سوائے اس کھال کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے چڑھا رکھی ہے، اور اسی وجہ سے اندر کی گندگی ظاہر باہر نہیں آتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور بالضرور مرنے والے ہو، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اور چیزوں کو نہ دیکھے اپنے آپ ہی کو دیکھ لے تو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے آتا ہے۔ حیرانی ہوتی ہے، وہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، وہ باپ جس کو باپ کہا جاتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے کس حال میں ہے، اب وہ کیا ہے، اب وہ کیا ہے، اب وہ کیا ہے، کیا اس کی شکل ہوگی، کیا اس کی عادات ہوں گی، کیا اس کی تقدیر ہوگی، سب جاننے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو انسان اگر اپنی حقیقت ہی کو سمجھ لے کہ میں کہاں سے آیا، کیسے اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، پھر آگے مجھے کہاں جانا ہے، تو یہ جتنی تکبر اور بڑائی کی باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا سورہ زاریات کے اندر کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں کے اندر بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی، دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ اب دیکھیے ہمارے گردے ہیں، ہمارے اندر کلیجہ ہے، جگر ہے، تلی ہے، پھیپھڑے ہیں، دل ہیں، دل کے والو ہیں، شریانے ہیں، ان میں خون دوڑ رہا ہے۔ اب یہ کون دوڑا رہا ہے؟ گردے میرے ہیں، دل میرا ہے، کلیجہ میرا ہے، جگر میرا ہے، لیکن کیا جو اندر اتنی دھڑا دھڑ مشینری چل رہی ہے اور 24 گھنٹے مسلسل چل رہی ہے، دل پمپ کیے جا رہا ہے، پمپ کیے جا رہا ہے، گردے جو ہیں وہ فلٹریشن کا کام کر رہے ہیں اور پانی کو صاف کر کر کے مسانے کی طرف، پھر مسانے سے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے، تو کیا میں خود کر رہا ہوں؟ یہ کون آدمی ہے جو اپنے جسم کو خود چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں چلا رہا۔ معلوم ہوا کہ ہم کہنے کو اپنے جسم کے مالک ہیں، حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہی خالق، وہی مالک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ان کے حکم سے ہو رہا۔ اسی لیے ان اعضاء میں سے کوئی چیز خراب ہو جائے تو پھر وہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ مان الحفیظ۔ انسان اپنے اس جسم ہی میں غور کر لے تو بڑی نشانیاں ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا چھنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے انسان کو ٹپکی ہوئی بوند رکھا ایک محفوظ ٹھکانے میں، پھر ہم نے اس ٹپکی ہوئی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا جو چپکنے والا ہے، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کا لباس چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق کے طور پر پیدا کر دیا۔ تو بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور بالضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی بھی درست طریقے سے بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آگے کے جو مراحل ہیں ان کی بھی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن و سنت پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔